نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر منت و سماجت کر کے انہیں کسی طرح راضی کر لیا اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑے صاحبزادے یہودا سے عہد و پیمان لیے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ان کی حفاظت کا خیال رکھو گے اور ان کے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی کفالت کرو گے اور ان سے یہ وعدہ لے کر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے ساتھ جانے پر آمادگی کا اظہار فرما لیا. تفسیری روایات میں ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا, آپ کو بوسہ دیا اور دعاؤں سے نوازا اور بچوں کے حوالے کر دیا. بھائیوں میں سے ایک نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت سے اور پیار سے اٹھا لیا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر یہ جماعت جانے لگی تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ فاصلے تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو الوداع کہنے کے لیے ساتھ چلتے رہے اور پھر ایک مقام پر ٹھہر گئے اور جب تک یہ جماعت آپ کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو گئی وہاں تک آپ برابر دیکھتے رہے اور دل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں لگا ہوا تھا. ان بھائیوں نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دلانے کے لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کیا اور یکے بعد دیگرے باری باری ٹرن بائی ٹرن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیتے تھے, کندھے پہ اٹھاتے تھے, پیار محبت کرتے تھے. اور جیسے ہی یہ سب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے اوجل ہو گئے اور نظر سے دور ہو گئے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر پھینک دیا اور جس بھائی کے ہاتھوں میں یہ اللہ کا پیغمبر تھا اس نے آپ کو پیٹنا شروع کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر کیا تھی؟ اس میں بھی حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن اندازہ یہی ہے کہ تقریباً 10 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر تھی۔ اب یہ دوسرے بھائی کی طرح متوجہ ہوتے تھے کہ آپ مجھے بچائیے، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی پیٹنا شروع کرتا تھا۔ تیسرے کی طرح متوجہ ہوتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ سب سے بڑا بھائی جو تھا یہودا، اس کے دل میں اللہ نے کچھ شفقت اور رحمت پیدا کی تھی، تو وہ بہت ہی لطیف طریقے سے آپ کو بچانے کی کوششیں کرتا تھا۔ اور جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی رونے لگے، بہت ہی چیخنے لگے، چلانے لگے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، اور کس طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے محبت کی اور خیر خواہی کی بات کر کے یہ انہیں لے آئے تھے، اس کا جب واسطہ دیا، تو سب سے بڑے بھائی نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کیجئے، میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا۔ اور ان دوسروں سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، یہاں آ کر کے پھر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں یوسف کے معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ ایک معصوم بچہ ہے، تو ادھر اس کی معصومیت اور ادھر پیغمبر کی معصومیت، اور وہ ہمارا بوڑھا باپ ہے، یوسف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پورے منصوبے کو کینسل کر کے بات کو یہیں بھلا دیتے ہیں، اور یوسف سے ہم عہد لے لیتے ہیں کہ وہ جا کر ابا کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرے گا، اور یوسف کو اپنے ابا تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو باقی 9 پھر غضبناک ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا منصوبہ سمجھ چکے ہیں کہ تم نے ہمیں یہاں تک ساتھ دیا، اب منصوبے کو کینسل کرا کے یوسف کو ابا تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی اسی محبت کا مرکز بن جاؤ جس محبت کا یوسف مرکز بن چکا ہے۔ اب تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو تم ہمارا ساتھ دو یا ہم تمہیں بھی یوسف کے ساتھ قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہاں قریب میں ایک کنویں کو جانتا ہوں جو بہت پرانا کنواں ہے، گہرا کنواں ہے، بہت کم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، یوسف کو اس میں پھینک دو، اور کوئی سانپ بچھو یوسف کو کاٹ لے گا، وہ خود بخود مر جائے گا، قتل کا گناہ اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو؟ اس طرح کر کے پھر اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درمیانی راستہ نکالا۔ اس پہ یہ سب حضرات متفق ہو گئے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید اسی کا ذکر کرتا ہے کہ فلما ذهبوا به، پس جب وہ آپ کو لے کر چلے گئے، واجمعوا، اور ان سب نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ وہ آپ کو ڈال دیں گے گہرے کنویں میں۔ تو اس کے بعد ہوا جو کچھ ہوا۔ حضرات مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، یہ حضرات علماء کرام کے لیے ہے۔ تو معنی یہ نکلے گا کہ جب وہ آپ کو لے کر چلے گئے اور آپ نے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکنے کا مکمل فیصلہ کر لیا اور آپس میں متفق ہو گئے، تو پھر ہوا جو کچھ ہوا، یعنی انہوں نے پھینک دیا۔ اور اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، آپس میں اتفاق کر لیا پھینکنے کا، اور پھینکنے کا اتفاق کر لیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینکنے سے پہلے آپ کا قمیض بھی اتار لیا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی التجا کی کہ تم مجھے کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور پتہ نہیں رات کی سردی میں میرا کیا حال ہوگا، کم از کم قمیض تو رہنے دو۔ تو بعض تفسیری روایات میں یہ آتا ہے کہ ان بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ 11 ستارے اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، ان کو ذرا پکارو نا، ان کو پکارو، ان سے مدد طلب کرو۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینکنے جا رہے تھے، ایک ڈول میں بٹھایا اور کنویں میں اتار رہے تھے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کی منڈیر کو پکڑ لیا، دیوار کو پکڑ لیا مضبوطی سے، تو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ کو باندھ دیا، اور ہاتھ کو باندھ کے ڈول میں رکھ کر نیچے اتارنا شروع کیا، اور جب کنویں کے اندر بیچ میں آدھے راستے پر پہنچے ہوں گے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے انہوں نے رسی کو کاٹ دیا۔ یہودا نے تو پوری کوشش کی تھی، لیکن یہ بھی عزم مصمم لے کر آئے تھے کہ ٹھیک ہے کنویں میں اتار دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ڈول آدھے راستے پر پہنچی تو رسی کو کاٹ دیا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب یوسف جب نیچے گریں گے تو ممکن ہے کہ نیچے پتھر ہو، خشک زمین ہو، خشک کنواں ہو سکتا ہے، تو اس میں گر کے مر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بعض روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں گرے، اور پانی میں گر کر قریب میں ایک چٹان دیکھی تو آپ خود ہی چٹان کے اوپر بیٹھ گئے، اور بعض روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا، اور اٹھا کر خود حضرت جبریل نے آپ کو چٹان پہ بٹھا دیا۔ تو فلما ذهبوا به، جب وہ آپ کو لے کر گئے، واجمعوا، اور آپس میں اتفاق کر لیا کہ کنویں میں پھینکنا ہے، تو بس پھر ہوا جو کچھ ہوا۔ اب کنویں میں پھینک دیے گئے، یوسف علیہ السلام چٹان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے وحی آتی ہے، واوحینا الیہ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی۔ اب تسلی کا سامان، باپ سے الگ، بے وطن، گھر سے دور، کسی کی محبت شفقت نہیں، کوئی انس پہنچانے والا نہیں، اندھیرے کنویں میں بیٹھے ہیں، کہیں سانپ آ جائے، کہیں بچھو آ جائے، مستقبل کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اور پھر اندر پھینکنے کے بعد بھائیوں نے اوپر سے پکارنا شروع کیا کہ یوسف یوسف، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید بھائیوں کا دل نرم ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں پتا نہیں کہ وہ تو اس لیے پکار رہے ہیں کہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں زندہ ہوں، تو انہوں نے اوپر سے پتھراؤ کا فیصلہ کیا کہ پتھر پھینک کر کے اسے قتل کر دینا چاہیے، لیکن پھر بڑے بھائی نے بیچ میں مداخلت کی، اور ان کے اس ارادے سے ان کو کسی طرح باز رکھا، تو اب جو ہے چٹان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے وحی آئی، واوحینا الیہ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی۔ محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبروں پر اترتی ہے، اس لیے کہ نبوت کی وحی جو حضرت جبریل امین لے کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کی ابتدا تو اس وقت ہوئی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچ چکے تھے، جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت تو چھوٹے بچے ہیں۔ تو یہاں وحی سے مراد الہام ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے الہام فرمایا، اور آپ کے دل میں ایک قوت کے ساتھ خیال پیدا ہوا، جیسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں پیغمبر تو تھی نہیں کہ ان پہ وحی آتی، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل میں انسپیریشن بھیجا، ایک الہام بھیجا، ہماری طرف سے ایک پیغام بھیجا، اور وہ دل اور دماغ میں رچ بس گیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ کیا پیغام بھیجا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو ضرور بِضرور ان اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت کی خبر دے گا، تو مرنے والا نہیں ہے، تیرا رب تجھے بچانے والا ہے اور تیری حفاظت کرے گا، اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ تیرے بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی تو انہیں خبر دے گا۔ اور یہ مصر میں ہوا۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بھائیوں کو کئی سالوں کے بعد کہ ارے بھائی تمہیں پتا بھی کچھ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ حیران و پریشان کہ یہ عزیز مصر، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے ہمارے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ خوشخبری دی کہ تم ضرور بھی ضرور انہیں اطلاع کریں گے ان کے اس अमल की और वहुम लायश उरून, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू यूसुफ है। जब तू खबर देगा तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू यूसुफ है। और बाद हजरत मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि फलम्मा ज़हबू बिही व अजमाऊ अय्य जादूहू फी गयाबतिल जुब, कि जब वो यूसुफ अलैहि सलाम को लेकर चले गए और आपस में इत्तेफाक राय करके उनको कुएं में फेंक दिया, तो वह अवहैना इलैहि ये शर्त है और वाव ज़ाइद है कि जब आपस में इत्तेफाक कर लिया कि हमें कुएं में फेंकना है, तो कुएं में डाले जाने से पहले ही अल्लाह जल्ला जलालहु वाम मनवादहु ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल पे इल्हाम कर दिया ताकि उन्हें किसी किस्म की कुल्फत ना हो। और वहुम लायशुरून में दूसरी तफसीर यह है कि हमने जो यूसुफ की तरफ वही की और यूसुफ के दिल पे जो इल्हाम किया, उसका इन मसाकिन को इल्म भी नहीं था कि यूसुफ किस मकाम पे इस वक्त पहुंचा हुआ है। इन भाइयों को पता भी नहीं था, अगर उन्हें उस वक्त पता चल जाता तो शायद यूसुफ के साथ ये काम न करते। अब फेंक के ये लोग रवाना हो गए और रात के वक्त अब्बा जान की खिदमत में रोते हुए पहुंचे। वजाउ अबाहुम ईशा इन यबकून, और वो अपने वालिद के पास रात को ईशा के वक्त में रोते हुए पहुंचे, हाय वावेला करते हुए पहुंचे। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से बाहर निकल आए, घर में तशरीफ फरमा थे, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये लोग ऐसा धोखा करेंगे उसका तो यकीन भी नहीं था। तो आपने सबसे पहले सवाल ये किया कि मेरे बेटो, क्या बकरियों के ऊपर किसी भेड़िए ने हमला कर दिया है? और जब नजर दौड़ाई और छोटा यूसुफ नजर नहीं आया, तो बहुत ही आहिस्ता से पूछा कि यूसुफ कहां है? तो उन्होंने कहा, कालू या अबाना ए हमारे अब्बा, इन्ना ज़हबना नस्तबिको, हम आपस में दौड़ लगाने लगे, आपस में दौड़ने में मुकाबला करने लगे, रेसिंग करने लगे। वतरकना यूसुफ इंद मताइना, और हम बड़े थे वो छोटा था, वो तो बेचारा हमारे साथ क्या मुकाबला और मुसाबका और रेस करता। तो हमने कहा कि जब तक हम इस खेल से फारिग नहीं हो जाते उस वक्त तक तुम सामान को संभालो। हमने उन्हें सामान के पास छोड़ रखा था, हमने छोड़ दिया था यूसुफ को हमारे सामान के पास। और खेलते खेलते हम बहुत दूर निकल गए। जब वहां से वापस आए, देखा फअकलहुज़्ज़ेबु, कि यूसुफ को भेड़िया खा चुका है। आपका जो अंदेशा था वो सही निकला। उन्होंने भी यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम के अंदेशे को सुनकर यही बात घड़ ली कि पहले से अब्बाजान तो कहते थे कि मुझे डर लगता है कि कहीं भेड़िया इसे ना खा जाए, तो यही बात जाके कह देते हैं कि भेड़िया खा गया है। और आगे फिर कहने लगे अपनी सफाई बयान करने के लिए कि वमा अंत बिमुमिनिन लना वलव कुन्ना सादिकीन, यूसुफ से आपको तो बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और आप हमारे साथ पहले ही से तो बदगुमानी किया करते हैं, तो हम जितने भी सच्चे हों आपको इस बात पे यकीन तो आने वाला है ही नहीं, आप हमारी बात को मानने वाले तो है ही नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमने सच कह दिया। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही अफसरदा हुए। अब इन लोगों ने अपना काम पक्का करने की कोशिश की थी, तो वो जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमीज इन्होंने उतार लिया था, एक बकरी के बच्चे को जबह करके उसमें कमीज को खून आलूदा करके और खून से लथपथ करके साथ ले आए थे, और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बतौर दलील के पेश किया कि ये देख लीजिए, आपके बेटे को भेड़िया खा गया है और ये यूसुफ का खून भी उसके कमीज पे लगा हुआ है। वजाऊ अला कमीस ही बिदमिन कदीब, और वो आपके कमीज पर झूठा खून लगा कर लाए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह जल्ला जलालहु व अम्मन वादहु भी खालिक कायनात हैं और पूरी कुदरत रखने वाले हैं। इनसे काम तो करवाया लेकिन कच्चा करवाया, اب جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص اٹھا کر دیکھا, یوسف علیہ السلام کا قمیص, بڑی محبت سے آپ نے جلدی سے ہاتھ میں لے لیا کہ یوسف تو نہیں, یوسف کا قمیص تو ہے. تو آپ نے جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ قمیص بالکل صحیح سالم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹو, یہ بھیڑیا جو یوسف کو کھا گیا ہے بڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے. کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن میرے بیٹے کا قمیص کو بالکل صحیح سالم رکھا. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے اپنے مکر سے, اپنے پلان سے میرے بیٹے کو ضائع کر دیا ہے, یا تو کہیں پھینک کر آئے ہیں یا قتل کر کے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا گیا ہے بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفوس نے اور تمہارے جی نے ایک بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل, لیکن کوئی بات نہیں, اب صبر جمیل ہوگا. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر جمیل, اچھا صبر, اس کی خود تشریح فرمائی ہے کہ صبر جمیل سے مراد وہ صبر ہے کہ جس مصیبت پہ صبر کیا جا رہا ہے اس مصیبت کا سوائے خالق کائنات کے کسی کے سامنے شکوا نہ کیا جائے, بس اب زبان میری بند. یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے کہ یوسف کے ساتھ تم دھوکا کر کے آئے ہیں, اس کا ذکر سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو بات تم گھڑ کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو اور جو قصہ تم نے گھڑ لیا ہے یوسف کے بارے میں کہ اس طرح اسے بھیڑیا کھا گیا ہے, تو اس معاملے میں اب میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں, اللہ اس معاملے کو کلیئر کرے گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں پڑے ہیں, اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان اور اس کنویں کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ بھی نہیں تھا, لیکن عالم غیب اور غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے. علم غیب نہ ولی کو حاصل ہے, نہ صحابی کو حاصل ہے, نہ نبی کو حاصل ہے. ولی, صحابی اور نبی جب بھی کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو وہ اتنی ہی بتا سکتے ہیں جتنی اللہ ان کو بتاتا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں, اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ یوسف پڑا ہوا ہے اور یہاں غم میں مبتلا, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہے. اگر نبی عالم غیب ہوتا اور غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کے والد یعقوب کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ میرا بیٹا کنعان کے کنویں میں پڑا ہے, لیکن نہیں, معلوم نہیں ہو سکا. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسی کنویں میں ہیں اور 3 دن تک اسی کنویں میں رہے. آپ کا بڑا بھائی یہودا, وہ دوسرے بھائیوں سے بچ کر چپکے سے آتا تھا اور آپ کو کھانا دے کر چلا جاتا تھا. 3 دن کے بعد مدین سے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا, اور اتفاق سے وہ راستہ چوک گئے اور ٹھوکر کھاتے کھاتے اس جنگل میں پہنچے, اور اس جنگل میں بھی اس کنویں پہ پہنچ گئے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے اور کوئنسیڈنٹلی ایسا ہو گیا, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز حسن اتفاق سے یا کوئنسیڈنٹلی نہیں ہوتا, یہ سب خالق کائنات کی پلاننگ اور تدبیر ہی سے ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اس قافلے کو یہاں پہنچا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قافلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیغمبر یوسف کو مصر کے تخت پہ پہنچانا چاہتے تھے. یہ قافلہ یہاں آ گیا. اب قافلے والوں نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی جا کر کے پانی کا انتظام کرو. اس کا نام مالک حضرات مفسرین نے بتلایا ہے, اسے بھیجا کہ پانی کا انتظام کرو. وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ آ پہنچا وہاں. अब यहूदा तो रोजाना खाना लेकर आते थे और नौ के नौ पूरी निगरानी कर रहे थे कि यूसुफ जिंदा रहता है, मरता है, निकलता है, कोई निकालता है, कहीं ऐसा न हो कि जिंदा बचकर सही सालिम अब्बा जान की खिदमत में पहुंचकर पूरी रुईदाद न सुना दे। तो खूब निगरानी कर रहे थे। तो वजाअत सय्यारतुन, एक काफिला आया, फअरसलू वारिदहुम, और उन्होंने अपने आदमी को भेजा जो पानी निकालने के लिए जिम्मेदार था, जो आगे आगे चलता था पानी की तलाश में। फअदला दलवहु, उसने अपनी डोल लटकाई कुएं में, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम डोल को पकड़कर डोल में बैठ गए। अब इसने खींचने की कोशिश की, अब डोल निकले ही नहीं, तो अंदर देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि एक निहायत ही हसीन और जमील लड़का बैठा हुआ है। और उस जमाने में गुलाम और बांदी ये हमारे जमाने के सोने और चांदी के बराबर होते थे, एक बहुत बड़ा सरमाया समझा जाता था। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और उसने अपने साथियों को बुलाया। बाद हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसने जो कहा काल या बुशरा, तो बुशरा उसके साथी का नाम था, उसने बुलाया कि ए बुशरा इधर आए, मदद कर मेरी, देख मुझे क्या चीज मिली है। या फिर एक या बुशरा ए खुशखबरी, वाह कितनी खुशी की बात है और कितना खुशी का मकाम है, हाजा गुलाम, ये तो एक हसीनो जमील लड़का है। उन्होंने निकाला और निकालकर व असर रूह विदा, उसे सामान बनाकर छुपा लिया, उसे गुलाम बना लिया। या तो ये कि उन्होंने इस तरह छुपा लिया वो दो चार साथियों ने कि काफिले में से किसी को पता ही ना चले, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल था चूंकि मिस्र तक पहुंचना था। तो हजरत मुफस्सिरीन में से बाज ने ये लिखा है कि काफिले वालों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर तो आए जहां उन्होंने अपनी मंजिल डाली थी, लेकिन ये कहा कि कुएं के पास कुछ साथियों से हमारी मुलाकात हो गई, ये उनका गुलाम है और उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मिस्र में इसे बेचकर जो दाम आए वो हमें पहुंचा देना, ये गुलाम किसी और का है। इसलिए कि उन्हें डर ये लगा कि कहीं ये भी हमारे साथ इसको बेचकर जो प्रॉफिट आए उसमें शरीक ना हो जाए। वह असर रूह बिदा, मख्फी रखा। और दूसरी तफसीर ये है कि यहूदा जब तीसरे दिन पहुंचे खाना लेकर और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मफकूद पाया, तो जल्दी से घर आकर भाइयों को इत्तला की, क्योंकि एक एतबार से जुर्म में वो भी तो शामिल थे, तो उन्हें भी डर लगा कि कहीं यूसुफ घर की तरफ तो नहीं आ रहा है। अब ये तलाश के लिए निकले तो वहां वो काफिला था और काफिले में जाकर के देखा तो यूसुफ है, तो उन्होंने दावा कर दिया कि ये तो हमारा गुलाम है और भाग कर आया है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। वह असर रूह, उन्होंने इस मामले को खामोश रखा कि ये हमारा भाई है, उसे छुपा दिया इस हकीकत को, और कहा कि ये हमारा गुलाम है, भाग क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो काफिले वालों ने ये सोचा कि ये तो लेने के देने पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि हमने इसे हिफाजत से रखा था और हम ये चाहते हैं कि आप ये गुलाम हमें बेच दें, हम मिस्र जा रहे हैं, हम वहां बेच देंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों को तो यूसुफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो बड़े खुश हुए और कहा बहुत अच्छी बात है, हमने बेच दिया। और बहुत ही हकीर और मामूली रकम के एवज में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेच दिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, खूब जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेवतन करने के लिए बेच रहे हैं और काफले वाले यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैसे हासिल करने के लिए खरीद रहे हैं। अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु सब कुछ जानते थे और अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु इस पे कुदरत रखते थे कि उसी वक्त इंतकाम लेते और उसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचा लेते, लेकिन नहीं, उनके यहां हर चीज वक्त मुकर्ररा के लिए उनकी हिकमत के मुताबिक और मसलहत के मुताबिक तयशुदा होती है। इसमें तसल्ली है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखो
کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ہم اسی وقت ختم کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں ہماری حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ دیر کے بعد ان کی پکڑ ہو، اسی طرح کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے حق میں بھی ہماری مصلحت اور حکمت کا اس وقت تقاضا یہی ہے کہ اس وقت تو انہیں ڈھیل دی جائے اور فتح مکہ کے موقع پر انہیں سرنگو کیا جائے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے بیچ دیا، بھائیوں نے، یا ایک انہوں نے اسے خرید لیا قافلے والوں نے، بے سمن بخسن حقیر قیمت کے بدلے میں، معمولی، دراہم معدودہ یعنی گنتی کے درہم۔ عرب حضرات کے یہاں 40 درہم سے اوپر کا کوئی معاملہ ہوتا تھا، 50 درہم میں کوئی چیز خریدی، 60 درہم میں کوئی چیز خریدی، 100 درہم میں کوئی چیز خریدی، تو اسے بڑی قیمت سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت گنتے نہیں تھے، اسے وزن کر کے دیتے تھے تاکہ جلدی ہو جائے، گننے میں دیر لگے گی، رقم بڑی ہے۔ اور اگر 40 یا 40 سے کم کی مقدار ہو تو اسے چھوٹی رقم سمجھ کر گن گن کر دیتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے دراہم معدودہ گنتی کے درہم کہہ کر یہ بتلا دیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قیمت 40 درہم سے زیادہ نہیں ٹھہری تھی، 40 درہم میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بے رغبت تھے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ یوسف ہم سے دور ہو جائے، اور پھر یقین کے ساتھ گھر جانے کے لیے قافلے کے ساتھ کچھ کلومیٹر تک ساتھ چلتے بھی رہے، اور انہیں بہت تاکید کرتے رہے کہ دیکھو یہ غلام تو بہت اچھا ہے لیکن خوب بھاگتا ہے، دیکھو کیسا بھاگ کے ہمارے یہاں سے بھی نکل چکا ہے، اور پہلے بھی ایسا کئی مرتبہ کر چکا ہے، تو اسی طرح اچھی طرح باندھ دو اور جکڑ دو اور لے جاؤ مصر تک، ورنہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ خوب ان کو ڈرایا دھمکایا۔ اب یہ لے گئے اور مصر لا کر بازار میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا۔ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا نظام کہ اسی دن عزیز مصر کو بازار میں بھیج دیا۔ عزیز مصر جس کا نام حضرات مفسرین نے قطفیر یا اتفیر بتایا ہے، یہ عزیز مصر پرائم منسٹر تھا، بادشاہ کا وزیر خاص، اور مصری حکومت کا جو خزانہ تھا اس کا منسٹر، منسٹر آف فائننس، چانسلر تھا پورا، بے اولاد تھا، اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ یہ بازار میں پہنچا اور اس کی نظر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، حسن و جمال میں بھی مثال۔ معراج کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات یوسف سے ہوئی، پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ہوئی۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم یہ ہوا جبریل سے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی حسن و جمال کو پیدا فرمایا اور آدھا حصہ یوسف کو دیا، باقی آدھا حصہ کل کائنات پہ تقسیم کیا۔ اتنے حسین و جمیل، ایک پیغمبر کی جس انداز سے تربیت ہوتی ہے اور نشو نما ہوتی ہے، وہ پیغمبر کے جو کمالات اور اخلاق بچپن سے ہوتے ہیں انہیں بھی اگر نظر انداز کیا جائے تو صرف ان کی خوبصورتی ہی کافی تھی، جاذبیت اس میں۔ عزیز مصر نے فیصلہ کیا کہ میں اسے خرید کر لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا اللہ جل جلالہ عام منوالہ کیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مقام عالی کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ آکشن شروع ہوا، کسی نے یہ رقم، کسی نے کہا یہ رقم، کسی نے کہا اتنا۔ اب عزیز مصر کا کون مقابلہ کر سکتا تھا، منسٹر آف فائنانس تھا، بالآخر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قیمت ٹھہری جس کے اوپر کوئی بڑھ نہ سکا۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف کا وزن کیا جائے، اور یوسف کا جتنا وزن ہے اتنا سونا دوں گا، اور یوسف کا جتنا وزن ہے اتنا مشک دوں گا، اور یوسف کا جتنا وزن ہے اتنا ریشمی کپڑا دوں گا۔ اتنی قیمت میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدا، اور خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ بے اولاد تھا، بچے تو تھے نہیں، تو اپنی بیوی سے نصیحت کرنے لگا، وصیت کرنے لگا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے آپ کو خریدا مصر میں سے، لامرأت ہی اپنی بیوی سے اکرمی مسواہو، ان کا ہمارے یہاں ٹھہرنا اچھا بنانا، اکرام کے ساتھ رکھنا، عسا ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، نفع دے گا، بڑا ہو کر ہمارے کاموں کو سنبھالے گا، بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے، بڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے، او نتخذہ ولدا، اس کی صلاحیت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم اسے بعد میں اپنا لڑکا ہی بنا لیں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین حضرات ایسے ہیں، تین شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے لوگوں کو پہچاننے کی فراست بہت ہی اعلی معیار کی عطا فرمائی تھی۔ ایک تو عزیز مصر کہ انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو پہچان لیا، بھائیوں نے بھی نہیں پہچانا، اور قافلے والے مہینوں تک چلتے رہے مصر تک پہنچنے کے لیے، وہ بھی نہ پہچان سکے، عزیز مصر نے پہچان لیا۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، پہلی ملاقات تھی، تو گھر آ کر اپنے والد حضرت شعیب سے کہنے لگی، یا ابت استعجر ہو، اے ابا جان، آپ ایک ملازم کی تلاش ہی میں ہے، اسے رکھ لیجئے، ان خیر من استعجرت القوی الامین، اس لیے کہ یہ ملازم طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے، اور جو ملازم طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے اس سے بہتر دوسرا ملازم نہیں مل سکتا۔ بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو پہچان گئی۔ اور نمبر تین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہچان لیا تھا، اسی وجہ سے بغیر کسی مشورے کے انہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوگا۔ تو کہا دیکھو اکرمی مسواہ ہو، اس کو ٹھیک ٹھاک سے رکھنا، عسا ان ینفعنا، امید ہے شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے لڑکا ہی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، جیسے ہم نے یوسف کو بھائیوں کے نرگے سے بچایا اور کنویں سے نجات دلائی، اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں قوت عطا فرما دی۔ شروع ہی سے عزیز مصر کے گھر میں لائے اور عزیز مصر کے دل میں محبت ڈال دی، آقا کے دل میں غلام کی محبت، ہم نے اسے مضبوط ٹھکانہ عطا کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ مضبوط ٹھکانہ ہم نے کیوں عطا کیا؟ اس میں ایک جملہ مقدر ہے کہ اس لیے ہم نے اسے مضبوط ٹھکانہ عطا کیا کہ تاکہ اس کرسی کے ملنے کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ مخلوق کی خدمت کر سکے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر سکھلائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے یہ چاہا کہ یوسف ہلاک ہو جائے، اور اللہ نے یہ چاہا کہ یوسف کو رفعت ملے۔ یوسف کے بھائیوں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ وہ جو چاہے تو قطرے قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ لے جا رہے ہیں اللہ جل جلالہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، ان کا دھیان اس طرف جاتا نہیں ہے۔ اب جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا کے گھر میں ہے، عزیز مصر کے گھر میں ہے، بڑے ہو رہے ہیں، اور جب نبوت کی عمر کو پہنچے، ولما بلغ اشدہ، اور جب آپ بھر جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے آپ کو نبوت اور علم شریعت عطا کیا، ہم نے نبی بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انعام و اکرام جو یوسف پر ہوا، یہ صرف ہمارے یوسف کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہمارے بندوں میں سے جو بھی نیک کام کرے گا، ہم ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جیسے یوسف کو ہم نے انعام و اکرام سے نوازا، اور نبوت کے منصب پہ پہنچایا، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو نیک بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اب آگے عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ اپنی ذات میں ہمیں مکمل یقین عطا فرمائے اور ہمارے دل اور دماغ کی ایک کیفیت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہے اور اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور جب بھی ہمارے دل میں کسی کے متعلق کوئی برا خیال آئے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی تقدیر کو نافذ کرتے ہیں اور اپنی تقدیر کو نافذ کر کے رہتے ہیں۔ میں اور آپ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، میں اور آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ اے ابن عباس تو جان لے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، نصیحت ہے کہ ابن عباس تو جان لے کہ اگر امت، پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے ذرہ برابر نفع پہنچائے تو وہ تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے حق میں مقدر کیا ہے، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ تجھے ذرہ برابر نقصان پہنچا دے، نہیں یضرک الا بشیء قد کتب اللہ لک، تو تجھے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، بہت مشہور شعر ہے اور بہت پرانا، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ قلم جو لوح محفوظ میں تقدیر کو لکھ رہی تھی وہ قلم اب اٹھا لی گئی ہے، اب لکھ نہیں رہی ہے، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ روشنائی ابھی تازہ ہے تو اسے میں کسی طرح مٹا دوں گا، وجفت الصحف، روشنائی بھی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں، اور اگر ہماری کسی کوشش سے اور ہماری کسی محنت سے کسی کو نقصان پہنچ بھی جائے، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے اتحاد کی وجہ سے وقتی طور پہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچا، یہ وقتی نقصان ہوگا، بالآخر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی تقدیر کو غالب فرمائیں گے، اور یہ وقتی نقصان بھی جو ہوتا ہے وہ تقدیر کے ماتحت ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر بھائی آپس میں متحد نہ ہوتے اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے الگ کرنے کی کوشش نہ کرتے تو بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے الگ تو ہونے والے تھے ہی، تو وہ ان کی کوششوں کا ثمرہ اور نتیجہ نہیں ہے، وہ الگ تو ہونے ہی والے تھے۔ تو ہم جب کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم کامیاب ہوئے اس کو پریشان کرنے میں اور تکلیف پہنچانے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، اگر تو تکلیف نہ پہنچاتا تو کوئی دوسرا پہنچاتا، لیکن تو نے اسے تکلیف پہنچا کے اپنے نام عمل کو سیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بری نیتوں سے باز آ جائیں، توبہ کریں، ایسے وساوس دل میں آئے تو ہم توبہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کتنا زبردست سبق ہے، اور پھر یہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا عالم دیکھیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور بچپن سے اتنا ظلم اور اتنی مصیبت، اور پھر جا کر کے 40 سال کے بعد اپنے والد محترم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ 40 سال تک کیسی گھٹیوں سے آپ گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم کسی سے انتقام نہ لیں، ہم محبت سے کام لیں، ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی دعا کرنے والے بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کھا کر کے بھی دعا دیتے تھے، آپ کی راہ میں جو کانٹے بچھانے والے ہوتے تھے تو ان کو دعاؤں کا گلدستہ دیتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے تھے مخالفین کو.
ہمیں بھی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
اور کرو. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مخالفین تو ذہن میں آ ہی جاتے ہیں, بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے دعائیں کرو. اور جب دعا کرو گے تو پھر دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, اللہ کے پیغمبر سے مناسبت پیدا ہوگی. تو ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے, اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر ہم اس پہ صبر کرنے والے بنے, ہم ان کو معاف کرنے والے بنے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ یہ سبق میرے اور آپ کے دل اور دماغ میں راسخ فرما دے. رمضان کی برکت سے اور اس قرآن پاک کی برکت سے, قرآن پاک کی تفسیر کی برکت سے, علماء کرام کے وجود کی برکت سے اور صلحاء کے وجود کی برکت سے, اللہ کے گھر کی برکت سے, رمضان کے مبارک ایام کی برکت سے, رمضان کی مبارک رات کی برکت سے یہ سبق اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرما دے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, اور اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم معاف کرنے کا جذبہ رکھیں, انتقامی جذبہ ہمارے اندر بالکل نہ ہو, اور ہم شیر و شکر ہو کر بھائی بھائی ہو کر رہنے والے بنے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو عافیت تامہ عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ رمضان کو ہم سب کے لیے باعث برکت, باعث رحمت, باعث مغفرت بنائے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلص اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے, اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو علماء کرام کی علم کی اور قرآن اور حدیث کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن اور درس حدیث کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.